जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्मे मुबीन छे, हमको रब से मिला है। चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले को, किसमें रब की रजा है, रब की रजा है।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدرسن کے ناظرین پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ربیع الاول شریف کے مبارک دن مبارک راتیں کہ جس میں عشاقان رسول کے چہرے بھی اور گویا کہ دل بھی کھلے ہوئے ہیں اور وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جشن میلاد کے سلسلے میں مختلف طرح کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے ایک شایان شان طریقے سے عید میلاد النبی کا منانے کا اہتمام کرتے ہیں اللہ رب العالمین ربیع الاول شریف کی ان بہاروں اور برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے جہاں یہ سجاوٹیں ہیں اور یہ چراغاں اور یہ اہتمام ہو رہے ہیں وہاں ساتھ ساتھ درود پاک کی کثرت کر کے ہم بھی اپنے دلوں کو بھی سجا سکتے ہیں اپنی محافل کو بھی مزین اور خوبصورت بنا سکتے ہیں انشاءاللہ یہ درود کا پڑھنا یہ بروز محشر ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان سے شفاعت کا مژدہ بھی سنیں گے حضور علیہ السلام کا قرب بھی پائیں گے اور جہاں درود پاک پڑھنے کی فضیلتیں ہیں یاد رکھیں درود لکھنے کی بھی باقاعدہ فضائل روایات میں بیان کیے گئے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کو حضرت عبداللہ بن حکم رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا تو آپ سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے تو وہ کہنے لگے کہ رب عز و جل نے مجھ پر رحم کیا میری بخشش کر دیئے اور اس انداز سے کہ جیسے دلہن کو سجایا جاتا ہے ویسے مجھے بھی مزین کیا گیا اور جیسے دلہن پر پھول کی پتیوں کو نشاور کیا جاتا ہے مجھ پر بھی پھول کی پتیوں کو نشاور کیا گیا اور یوں مجھے جنت کے اندر داخل کر دیا گیا انہوں نے وجہ اور سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا میں نے اپنی ایک کتاب الرسالہ اس کے ابتدا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف وہ لکھا ہے اور یہی میری بخشش اور مغفرت کا سبب بن گیا ہے ماشاءاللہ درود پاک جمیل صاحب یہ لکھنا یہ بھی ایک باعث برکت ہے اور امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ جو خود فرما رہے ہیں کہ جیسے دلہن کو ایک اچھا لباس پھول پتیاں سب کچھ پہنائی جاتی ہیں نشاور کی جاتی ہیں میرے اوپر بھی اس طرح کی گئی وہ شاعر کہتے ہیں کہ تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی تو درود شریف پڑھنا بھی فضیلت کا کام لکھنا بھی فضیلت کا کام ہے اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ جمیل صاحب یہیں سے میں آغاز کروں گا اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر بھی کئی چیزیں تحریر ہوتی ہیں تو تحریر میں ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں تو اللہ کا مبارک نام آئے گا تو عز و جل اس کی عین بنا دیا سواد بنا دیا اس کا شرعی طور پر کیا حکم ہے کہ درود پاک کا یہ مخفف بنایا جا سکتا ہے کیا حکم رکھتا ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جب درود شریف لکھنے کا یا پڑھنے کا معاملہ ہو
ٹھیک ہے
تو اس میں تخفیف نہیں کرنی چاہیے مثال کے طور پہ جب درود شریف لکھا جا رہا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھا جائے علیہ الصلات والسلام،
ٹھیک ہے،
یا علیہ السلام،
ٹھیک ہے،
تو یوں لکھ لیا جائے، یا اردو میں بھی اگر کوئی یوں لکھنا چاہے کہ اللہ کا ان پر درود اور اللہ کی ان پہ رحمتیں ہوں،
ٹھیک ہے،
بھی لکھ سکتے ہیں،
ان پر سلام ہو،
ان پر سلام ہو. اب اگر کوئی سواد لکھ دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام کے بعد، تو یہ سواد، یہ درود شریف کو مخفف کرنا ہے، تخفیف کرنا ہے، مختصر لفظوں میں لکھنا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. تو پورا درود شریف لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں مزید اگر کلمات بڑھا دیے جائیں تو بھی اچھا ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، کم از کم اتنا تو لکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تخفیف کے ساتھ درود شریف کی جگہ سلعم بھی بعض جگہوں پہ لکھا جا رہا ہوتا ہے، صاد لام،
اچھا وہ ہر کا پورا درود کا ہی ہر ایک ایک حرف لے لیتے ہیں،
صلی اللہ کا صاد لام اور علیہ کا عین لے لیا اور وسلم کا آخر کا میم لے لیا، تو سلعم، اور جب لکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ سلام لکھ رہے ہوتے ہیں، تو درود شریف پورا لکھنا چاہیے، سلام لکھنا جائز نہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ کلمات تعظیم لکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ پاک، اللہ عز و جل، اللہ جل جلالہ، اس طرح کے کلمات لکھنے چاہیے. اب اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جیم بھی لکھ دیا جاتا ہے، جل جلالہ کا جیم، تو اس کی بھی لکھنے کی اجازت نہیں ہے،
ٹھیک ہے. تو جب بھی لکھیے مدنی چین کے ناظرین کوشش یہی کریں اہتمام کے ساتھ لکھیں، یہ آج ہمارے لکھنے میں کوئی ٹائم لگے گا، کچھ انک لگے گی، کچھ ہماری محنت یہ رائے گا نہیں جائے گی، جب تک لکھا رہے گا انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں اور ثواب بھی ملتا رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جشن ولادت کے سلسلے میں جلوس میلاد یہ نکالے جاتے ہیں مختلف ملکوں میں، شہروں میں، گلی گلی بھی بس اوقات ایسے اہتمام چھوٹے چھوٹے سطح پہ ہوتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟
جلوس میلاد جو گلی گلی محلے محلے میں نکالے جا رہے ہیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے ذریعے جو ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا ہے، اس احسان کے اظہار کا ایک انداز ہے،
ٹھیک ہے،
یعنی خوشی منانے کا شریعت مطہرہ نے کوئی خاص انداز مقرر نہیں فرمایا،
صحیح،
کہ خوشی اسی انداز میں منانی ہے، اس کے بجائے دوسرے انداز میں نہیں منانی. ہر ایک قبیلے کا، ہر ایک جگہ کا، ہر ایک دور کا اپنا اپنا تقاضا ہوتا ہے،
صحیح،
کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کس طرح کر رہا ہے. ایک تو جلوس میلاد کا جس کا آپ نے سوال کیا ہے، ایک وہ بھی منظر شفیق بھائی تاریخی کتابوں میں موجود ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے، تو اس ہجرت کے موقع پر کچھ افراد وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، اب یہ حضور مدینے میں داخل نہیں ہوئے،
ٹھیک ہے،
تو اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کس طرح کرتے ہیں کہ اب چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لانے والے ہیں، تو اہل مدینہ کے لیے کتنا یہ اعزاز کا باعث تھا کہ حضور کی تشریف آوری کی وہاں پہلے ہی اطلاع ہو چکی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آنے والے ہیں،
ٹھیک ہے،
اور اہل مدینہ کو کیسا انتظار تھا. مدینہ منورہ میں جس رستے سے مدینہ میں داخل ہوا کرتے تھے تو لوگ وہاں پر آ کے تکتے تھے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی ہے،
ٹھیک ہے،
اب ہوتی ہے، اب وہ انتظار کر رہے ہیں، اب ان کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں. بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے قافلے کے ساتھ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں. اب یہ قافلہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے کے یہ 70 افراد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ تشریف لا رہے ہیں اور اس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے ایک جلوس کی صورت میں یہ قافلہ یہ مدینہ منورہ میں تشریف لاتا ہے اور اہل مدینہ کے جذبات کیا تھے؟ مشہور زمانہ کلام طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا، کہ وہ خوشی کے ترانے بچیاں وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں یہ کلام پڑھ رہی ہیں کہ ہم پر بدر یعنی چودھویں کا چاند وہ طلوع ہو چکا ہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، تو جس مقام سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ثنیت الوداع وہاں سے تشریف لا رہے تھے تو اس موقع پر وہ کلام پڑھا جا رہا ہے طلع البدر علینا کہ چودھویں کے چاند ہم پر طلوع ہو چکے ہیں، وجب الشکر علینا ہم پر شکر ادا کرنا یہ ضروری ہو چکا ہے، ما دعا للہ داعی کیونکہ اللہ کی طرف بلانے والے ہمیں بلا رہے ہیں، انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا ہے تو اب ہمیں شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری کا وہ ایک جلوس کا منظر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یقیناً آپ کی عظمت آپ کی عزت آپ کے مقام و مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کے ان قبیلے کے افراد نے یہ انداز اختیار کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا کہ ہم تو ویسے ہی چلے جائیں گے یہ قافلے کی شکل میں اور یہ اس انداز کو اختیار کرنا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشقان رسول آج ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں سے سرشار ہو کر اور عظمت رسول کا اظہار کرنے کے لیے ولادت کی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اگر وہ جھنڈے لہراتے ہیں اور جلوس کی شکل میں گلی گلی محلے محلے اس کا چرچا کرتے ہیں تو دراصل قرآن پاک کی کئی آیات کے مضامین کو اگر دیکھیں تو ان مضامین پر اس انداز سے بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں خوشیاں منائیں۔ واما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ اب چرچا کرنا گھر میں بیٹھ کے تو چرچا نہیں ہوگا، چرچا کرنے کے لیے تو میں آپ کو بتاؤں گا آپ ان کو بتائیں گے ہم مسلمان ایک دوسرے کو بتائیں گے، تو یہ جو انداز ہوتا ہے یہ نعمت کا چرچا کرنا ہے، نعمت الہی کو یاد کرنا ہے اور اس پر خوشی کا اظہار کرنا ہے،
ایک دوسرے کو مبارکباد دینے سے بھی اپنے عمل سے بھی، اور یہ انداز ہے ہمارے عرف میں بھی یہی ہوتی ہیں کہ ہم اپنے کوئی ملکی ایونٹ بھی ہوتے ہیں کوئی خوشیاں مناتے ہیں، تو میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ اس کے اندر کتنی شرعی حدوں کو توڑا جاتا ہے یہ کچھ ہی، لیکن یہ جو ایک لائٹیں لگانا یا یہ وہ معاملات تو یہ ہوتے ہیں، تو بہرحال یہ تو وہ خوشی ہے کہ جن کے صدقے گویا کہ کہیں کہ ہمیں سب خوشیاں ملی ہیں، جن کے صدقے ہمیں ایمان کی دولت ملی ہے سب کچھ ملا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی تو بدرجہ اولا منائی جائے گی، بلکہ آپ وہ روایت بیان کر رہے تھے مدینے میں آمد ہوئی تو مسلم شریف کی حدیث پاک کہ نبی کریم علیہ السلام جب اس انداز سے داخل ہوئے مدینے میں تو عورتیں اور بچے مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ گئے اور غلام یہ گلیوں میں یہ دوڑ رہے ہیں، اور اس وقت ان کا ایک نعرہ تھا فینادون یا محمد یا رسول اللہ
یا محمد
یا رسول اللہ، یعنی گویا کہ نبی پاک علیہ السلام کا استقبال انہوں نے اس انداز سے کیا ہے، تو جلوس میلاد میں بھی یہی ہوتا ہے
مرحبا یا
نام کا نام لیا جاتا ہے، آپ کا گویا کہ تصور میں وہ استقبال اس انداز سے کیا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں تو الحمدللہ سالہ سال سے بلکہ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا 102 سال اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے ہو چکے ہیں، آپ نے اس وقت کے جو وہ خاص ولادت کی گھڑیاں ہیں اس وقت کا قیام کرنا اور اس وقت اس انداز سے وہ استقبال کرنا یہ تو ہمارے بزرگوں سے الحمدللہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اور علماء نے بالکل اس کو واضح طور پہ لکھا ہے ہمیشہ اہل اسلام یہ محافل کا اہتمام کرتے
رہے. بالکل شفیق بھائی, علماء اہل سنت جو اس زمانے میں ہم اردو زبان میں محفل میلاد کے جواز, اس کے استحباب پر کتابیں دیکھتے ہیں, اگر ہم چند صدیوں پہلے چلے جائیں
جی
تو علماء نے صدیوں پہلے بھی میلاد شریف کی منانے کے جواز پہ کتابیں لکھ دی ہیں.
جی
ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ, علی بن سلطان رحمت اللہ علیہ, ان کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟
بالکل
ہر وہ آدمی کہ جس کا دینی مدرسے سے تعلق ہے وہ ان کے نام سے واقف ہے.
بالکل
ان کی کتاب مشکات المصابی کی شرح مرقات المفاتی ہے, کئی کتابوں کے تفاسیر پہ ان کے قلم جو چلتا ہے, تو کسی بھی فن کو شاید انہوں نے چھوڑا نہیں ہے.
بالکل
ان کی بھی ایک کتاب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میلاد منانے کے حوالے سے اس کے ثبوت میں انہوں نے بھی ایک کتاب تحریر فرمائی.
ٹھیک ہے.
اچھا اسی طریقے سے علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟
صحیح بات.
انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے منانے کے جواز پر باقاعدہ کتاب تحریر فرمائی ہے. اچھا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ, ان کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ تو الحمدللہ ہمارے مدنی ماحول میں تو ان کی کتابیں شرح صدور کتنی پڑھی جاتی ہے.
جی بالکل.
تو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ تفسیر جلالین میں جن کا آدھا قرآن پاک کی تفسیر تو یہ خود کر رہے ہیں, تو انہوں نے بھی حسن المقصد کے نام سے اپنے جو ان کا فتاوی ملتا ہے الحاوی للفتاوی, اس میں باقاعدہ ایک رسالہ میلاد شریف کے منانے کے جواز پر تحریر فرمایا ہے. تو یوں اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو الحمدللہ علماء عرب و عجم وہ میلاد شریف کے ثبوت پر کتابیں لکھ چکے ہیں.
بالکل
اب تک لکھی جائے.
یہاں سطح کی بات کریں, بخاری شریف لیں, آپ کو وہ واقعہ ملے گا ابو لہب نے جو صہیبہ کو آزاد کیا تھا, تو اس پہ بھی تو وہ انعام ہے.
بالکل بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ ابو لہب کو اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر والوں میں سے کسی نے خواب میں دیکھا, تو دیکھا کہ ابو لہب سے پوچھا تم پر کیا حال حوال گزرے, تو کہنے لگا تم سے جدا ہونے کے بعد کوئی خیر خوبی میں نے نہیں پائی.
اچھا.
البتہ بس یہ ہے کہ اس انگلی سے جو شہادت کی انگلی تھی اس سے مجھے پانی ملتا ہے. تو وہ کیا تھا؟ تو اس نے بتایا کہ جب صہیبہ نے مجھے میرے بھتیجے کی ولادت کی خوشی سنائی تو میں نے اس انگلی سے اس کو اشارہ کر کے آزاد کر دیا تھا, تو اس وجہ سے مجھے یہ عذاب میں تخفیف ہوتی ہے. تو علماء نے اب بخاری شریف کی جتنی بھی شروحات ہیں
جی بالکل
اس حدیث مبارکہ کے تحت تمام شارحین حدیث نے اس بات کو لکھا ہے کہ اس میں میلاد شریف منانے والوں کے لیے ایک دلیل ہے.
سبحان
کہ جب ایسا شخص کہ جس کے کفر پر, جس کے عذاب میں مبتلا ہونے پر, جس کی ہلاکت و بربادی کی سند کے لیے قرآن پاک کی پوری سورت نازل ہو گئی, تو جب اس پکے کافر نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں, تو بھتیجا چونکہ عام بھتیجا نہیں تھا اس کی نظر میں, تو وہ بھتیجے تھے لیکن در حقیقت وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں, تو بہرحال اس نے اس خوشی منائی, تو اس خوشی منانے کا اس کا ایک فائدہ اس کو یہ ہو گیا کہ عذاب الہی میں اس کو اس دن پیر شریف کے دن تخفیف ہو جاتی ہے. تو فرمایا گیا کہ اس مسلمان کا کیا حال ہوگا, شارحین حدیث اس کے تحت فرماتے ہیں اس مسلمان کا کیا حال ہوگا کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منا رہا ہوتا ہے, سنت پہ عمل کر رہا ہوتا
ہے, مومن ہے, ایمان والا ہے اور ان عقیدتوں کے ساتھ وہ خوشی منا رہا ہے, اس کے
اس کا مقام کیا ہوگا؟ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میلاد, حضور کا ذکر, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو اللہ پاک نے ہم پر احسان فرمایا ہے ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے.
ٹھیک ہے, ماشاءاللہ بخاری شریف کا تذکرہ ہوا. میں تو ایک وہ سنن ترمذی شریف, ترمذی شریف میں پورا ایک باب ہے, باب ما جاء فی میلادہ, یعنی لفظ میلاد کے ساتھ انہوں نے اپنے باب کی وہ مدنی چین کے ناظرین جسے آپ کہنا کوئی ایک ہیڈنگ ہے, کوئی نیا ایک ٹاپک ہے, نیا مضمون شروع ہو رہا ہے یہاں سے, تو پورے حدیثوں میں ابواب بندی ہوتی ہے, یہ باب اسما, یہ باب, تو وہاں پہ انہوں نے امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے باب ما جاء فی میلادی ہی، یعنی میلاد کے لفظ کے ساتھ اس باب باقاعدہ اس باب کو باندھا ہے اور پھر ان روایات کو تذکرہ کیا ہے. تو یہ ذکر میلاد، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا، آپ کے چرچے کرنا، یہ الحمدللہ حدیث طیبہ سے. قرآن کی آیتیں تو ہیں ہی ہیں، وہ تو وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جڑا مرضی سپارہ، جو بھی پڑھو گے انشاءاللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس میں آپ کو شان نظر آئے گی. حدیثیں پڑھیں گے تو بھی شان نظر آئے گی. آپ اولیاء کی کتابیں پڑھیں، پرانے بزرگوں کی کتابیں پڑھیں، آپ کو وہ سرکار علیہ السلام کے میلاد اور آپ کی شانوں کو بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اللہ ہم سب کو یہ ذوق شوق عطا فرمائے. آپ کی کالز بھی ہم نے سلسلے میں شامل کرنی ہے، تو دیکھتے ہیں مدنی چین کے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
جی شاہ، میں بات کر رہا ہوں جیگن سے. میں نے ایک نام رکھنا ہے بچے کا، محمد رافع. نام یہ ٹھیک ہے؟
محمد رافع نام رکھنا چاہتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟
محمد رافع نام رکھ سکتے ہیں،
ٹھیک ہے،
اس میں کوئی حرج نہیں ہے. محمد کا جو معنی ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ نام ہے، اس کا مطلب ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے محبت میں اپنے بچوں کا نام جو محمد رکھتا ہے، اس کی بھی احادیث کریمہ میں برکتیں بیان کی گئی ہیں. اچھا، پھر رافع کا مطلب بھی اچھا ہے، بلند شان والا، عظمت والا، رفعت والا، تو محمد رافع نام رکھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے،
البتہ یہ رافع اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے بھی ایک نام ہے. تو بعض لوگ اپنے بچوں کا نام عبد الرافع رکھتے ہیں.
ٹھیک،
اب جب اپنے بچے کا نام عبد الرافع رکھا ہے تو اب اس کو رافع نہیں کہنا چاہیے.
صحیح،
اب اس کا پورا نام عبد الرافع پکارا جائے. ہاں، اگر آپ اس کو عبد الرافع نام نہیں رکھتے،
صرف رافع
محمد رافع رکھتے ہیں، تو اب ایسی صورت میں پکارتے وقت اس کو رافع کہہ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، تو ان کو یہ مشورہ دیں گے کہ محمد اصل نام رکھ لیں، اور پکارنے کے لیے رافع یا محمد رافع وہ بھی رکھ لیں، اور یوں ان کو فضیلت بھی مل جائے گی. جی مزید کال.
میرا نام کوثر اتاریہ ہے، میں سیون شریف سے بات کر رہی ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اسلامی بہنیں بغیر کسی وجہ سے بال کٹوا سکتی ہے؟
اسلامی بہنیں بغیر کسی وجہ کے بال کٹوانا،
اسلامی بہنوں کا ایک عذر تو یہ بنتا ہے بال کٹوانے کا، کہ کبھی ان کے بالوں کے جو نوکے ہیں وہ دو رخ اختیار کر لیتی ہیں، جس کی وجہ سے بال خراب ہونے لگتے ہیں. تو اس عذر کی بنا پہ تو خواتین اپنے بالوں کے وہ کناروں کو، جو دو رخے کہلاتے ہیں، ان کو کاٹ سکتی ہیں، لیکن بغیر کسی عذر کے خواتین کو بال نہیں کاٹنے چاہیے.
اور وہ جو دو کنارے والی ہوں گی وہ بھی تو کافی نیچے ہی ہوتے ہوں گے.
دیکھو، وہ کنارے جو آخری بال کا سرا ہے نا، ادھر وہ دو رخ بن جاتے ہیں، دو دو تین تین رخ بن جاتے ہیں، تو وہ بال پھر خراب اوپر تک اگر پہنچیں گے تو خراب ہوتے ہیں. تو ان کو کاٹنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کہ وہ ایک طرح سے بالوں کی بیماری کو دور کرنا ہے. البتہ اس کے بغیر خواتین کو اپنے بال نہیں کٹوانے چاہیے. بعض خواتین اس طرح کے بال کٹوا رہی ہیں کہ جو مردوں کی طرز کے، مردوں کے انداز کے بال ہیں. مثلا مردوں کا جو بالوں کی لمبائی کا جو آخری حد ہے وہ ہے کندھوں تک بالوں کا پہنچ جانا، تو اس سے نیچے وہ عورتوں کا انداز ہے. بعض خواتین اپنے بالوں کو کٹواتے ہوئے اتنا اوپر تک لے آتی ہیں کہ وہ مردوں کے بالوں والا انداز شیپ بن جاتا ہے. تو یاد رکھیں، ایسی خواتین کہ جو مردوں کی وضع قطع اپنائیں، اب وہ چاہے بالوں کے ذریعے سے ہو یا مردانہ لباس کے ذریعے سے ہو، تو یہ جائز نہیں ہے.
کندھے آپ نے بولا، کندھے ہمارے یہاں مطلب ایک تو چلو یہ کہ یہ پورا پیچھے تک کندھے ہی ہیں، کیا ہے یہ؟
کندھا شولڈر اس کو کہا جاتا ہے نا.
اچھا،
تو اب یہ تو پیچھے جو کمر کی طرف جو بال، بعض لڑکوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بالوں کو چٹیا سی بناتے ہیں، اگر وہ بالوں کو کھولتے ہیں تو وہ کندھے سے بھی نیچے پہنچ چکے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے. یہ عورتوں کی مشابہت ہیں.
زلفے رکھنے والے بھی اس چیز کا اہتمام،
زلفے رکھنے والے بھی اس پر غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں زلفے رکھنی ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ سنت अमल करने का सवाब भी मिले। अब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जुल्फ़ें रखने के तीन अंदाज किताबों में मौजूद हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सर के बाल पीछे की जानिब से उसको साफ करवाते, कटवाते, कभी वो बाल आधे कान तक
ठीक
वो उनकी कटिंग होती, कभी वो कान की लो तक
सही
इन बालों की लंबाई पहुंचती, और ज्यादा अगर बाल लंबे होते, दराज होते, तो वो कंधों को मस करते,
कंधों को छू जाते।
और जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सजदे में जाते तो वो जुल्फे मुबारका वो जमीन पर भी ढकती। तो बहरहाल ये तीन अंदाज हैं। तो अब चौथा जो अंदाज होगा वो कंधों से नीचे जाने वाला होगा, तो वो औरतों का अंदाज है। और जिस अंदाज को अपनाने से अहादीस करीमा में चूंकि मुशाबहत से मना किया गया मर्दों को कि वो औरतों की मुशाबहत करें, और इसी तरह औरतों को मना किया गया है कि वो मर्दों से मुशाबहत करें, बल्कि इन दोनों अफराद को जो एक दूसरे की मुशाबहत यानी मर्द औरतों की और औरतें मर्दों की मुशाबहत करें, अहादीस में ऐसे लोगों पर लानत फरमाई गई है। तो अपने ऐसे फैशन, ऐसे तरीके अपनाने से हमें बचना चाहिए कि जो हमें अल्लाह ताला की रहमत से दूर करने वाले।
माशाल्लाह। और जिस अंदाज से जुल्फों की सुन्नत मुबारका बताई गई है तो उसी अंदाज से जुल्फें भी रखनी चाहिए। बाज कैसे होता है कि बाल बिल्कुल गुंदराले होते हैं या बाल, लेकिन वो जब गीले होते हैं या नहा के आदमी को उस टाइम चेक कर लेना चाहिए, उसमें नहाने के बाद तो बाल बस वक्त बिल्कुल सीधे आते हैं, यानी आम हालत में उनको देखते हैं तो वो शायद यही समय होता है कि कंधों को लग रहे हैं लग रहे हैं लग रहे हैं, लेकिन वो ऐसे खुद ही मुड़े हुए होते हैं, फोल्ड होते हैं, तो जब गीले होंगे तो वो नीचे आ जाएंगे। तो अब अगर किसी के खुश्क जुल्फें कंधों तक आए और वही जब नहा के निकलते हो तो कंधों से नीचे जाए, तो उसको भी कटवाने का हुक्म होगा।
अब इसमें बालों की लंबाई को ही सामने रखा जाए तो बाल इतने ज्यादा लंबे ना हो कि अब जैसे बाज लोग बकायदा घुंघरियाले करवाते हैं, होते वो सीधे ही हैं स्टेट
सही,
लेकिन घुंघरियाले करवाते हैं तो वो यूं ऊपर हो जाएंगे, तो बालों की लंबाई वो कंधे से नीचे नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, माशाल्लाह, इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। जी मजीद कौन?
मोहम्मद आजम चिश्ती अर्ज कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब की बरगाह में सवाल आ रहा है कि एक बच्चे का नाम उसके वालिद ने गुलाम रसूल रखा, जबकि उसी बच्चे का नाम उसके नाना या उनके घर वालों ने मोहम्मद शाह मीर रखा, तो अब वो मोहम्मद शाह मीर बुलाते हैं और जो बच्चे के वालदैन हैं वो गुलाम रसूल बुलाते हैं, तो आम लोगों के लिए क्या हुक्म है कि उसको किस नाम से बुलाया जाए?
नाम ही मुतअद्दद रख दिए, ये नाम रखना बेसिक किसका हक है, शरी तौर पर कौन नाम का इंतखाब करे?
हदीस मुबारका की रूह से ये बाप का अपनी औलाद के लिए सबसे पहला तोहफा होता है कि वो अपने बच्चे का नाम रखता है, नाम तजवीज करता है, तो उसी नाम को फोकियत देनी चाहिए कि जो बाप ने अपने बेटे का रखा है। जैसे कि आपके सवाल में गुलाम रसूल,
ठीक है,
ये बच्चे के वालिद ने रखा है, तो इस नाम को ज्यादा अहमियत देनी चाहिए कि बाप की तरफ से तोहफा है। अलबत्ता दूसरा जो नाम था मोहम्मद शाहमीर, तो वो नाम रखना भी जायज है। अब ये भी होता है कि एक बच्चे के मुतअद्दद नाम रखे जा सकते, तो इसमें भी कोई मज़ायका नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम के कई नाम हैं, मोहम्मद ये भी नाम है, अहमद भी नाम है, मुस्तफ़ा भी है, मुजतबा भी है, और हुजूर के नाम तो हम शुमार भी नहीं कर सकते, अनगिनत नाम है। तो अब यह है कि किसी भी बच्चे के दो नाम, दो से ज्यादा नाम भी हो सकते हैं। अब दोनों फरीकेन को इसमें लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए।
ठीक है, माशाल्लाह। और अगर इत्तिफाक की सूरत बन जाए तो इत्तिफाक कर लें, क्योंकि आगे कुछ कानूनी तकाजे, कितने डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, तो वो अगर बहरहाल वालिद अपने ही रखे हुए उस नाम पर वो बनवाना चाहे तो ये तो बहरहाल उनका हक है।
इसमें यही डॉक्यूमेंट्स वगैरह में जो भी नाम, जैसे गुलाम रसूल अगर डॉक्यूमेंट्स में लिखा है तो अव्वल ताखिर बच्चे के तमाम तर डॉक्यूमेंट्स में यही नाम हो, वरना फिर आप समझते हैं कि बस औकात कानूनी पेचीदगियां ऐसी आ जाती हैं कि वो छोटी सी गलती, वो अहमद की जगह मोहम्मद हो जाए, मोहम्मद की जगह अहमद हो जाए, बहुत ज्यादा मुश्किल में इंसान पड़ जाता है।
एक सवाल ये आया है, जिस औरत का एक ही भाई और एक ही बेटा हो उसके लिए कहा जाता है कि जुमरात को वो गुसल नहीं कर सकती, क्या ये अजीब मामला है? एक भाई होगा और एक ही बेटा हो तो जुमरात के दिन उसमें नहाने के लिए कोई पाबंदी है?
ये इस्लामी एतबार से तो ऐसा कोई भी हुक्म नहीं है कि जिसमें किसी भी मुसलमान मर्द या औरत के लिए किसी खास दिन में नहाने की पाबंदी आयद हो जाए। तो मर्द या औरत किसी भी दिन नहा सकते हैं, और जब किसी पर गुस्ल के फर्ज होने का मामला हो जाए फिर तो गुस्ल में ताखिर करना ये नमाजों के कजा होने का बाइस बनेगा, तो आदमी गुनाहगार होगा मर्द या औरत। तो ये चीज अगर कहीं है, पहली दफा ही आपके जरिए इस सवाल के जरिए सुनने को मिली है कि इस तरह भी लोगों का ख्याल पाया जाता है, तो हो सकता है इससे भी आगे की भी बहुत सारी लोगों में खराफात और बसीना बसीना तवहुमात पाए जाते हैं। तो शरी एतबार से इसकी कोई हैसियत नहीं है कि जिसका एक भाई हो या एक बेटा हो या बिलफर्ज कुछ भी ना हो,
ठीक है,
ठीक है, तो वो किसी भी दिन गुसल करना उसके लिए जायज है, कोई दिन मना नहीं है।
ठीक है, जुलूस मिलाद के अंदर कहते हैं कि बहुत सी चीजों की बसा औकात बेहुरमती हो रही होती है, उसमें रिस्क के हवाले से बाज औकात ऐसे मामला होते हैं, तो क्या इसके अंदर आप कहते हैं?
उमूमी तौर पे ऐसे अफराद के जो इल्मे दीन के हवाले से थोड़ा सीखने में कोताही बरतते हैं उनकी तरफ से ये चीजें देखने को मिल रही होती हैं कि वो अपनी सुजुकी में अपनी गाड़ी में वो लंगर तकसीम करने के हवाले से लुटाने के हवाले से आइटम तैयार करके लाए हुए होते हैं। अभी थैली में कुछ ना कुछ यानी बिरयानी जर्दा हलवा कोई भी चीज होगी तो वो यूं फेंकते हैं। अब उनके फेंकने का नतीजा तो यही होगा कि ये
कभी हाथ में आएगा,
चार हाथ जब आएंगे तो फट जाती है, तो ये रिस्क किसी को भी नहीं मिला और जाया हो गया।
और यहाँ तो बतौर खास जमील साहब वो न्याज का है,
न्याज का है
जी।
तो इस चीज का तो और ज्यादा एहतमाम करना चाहिए कि जब किसी खाने की चीज पर हमने अल्लाह का नाम उसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद व सलाम पढ़ा है और दुआ की है फातिहा की है, तो अब उसका आम खाने के मुकाबले में इसमें तबर्रुक होना भी पाया जा रहा है। तो अब ये बाई से बरकत चीजें इसको इस तरह नहीं खिलाना चाहिए कि हम यूं लुटा रहे हों, बसों का जी घर के ऊपर से फेंक रहे होते हैं, तो ये अंदाज भी यूं समझें कि आपका मकसद क्या था, खिलाना नियाज सवाब, तो ये जो अंदाज इख्तियार करेंगे इसका नतीजा ये होता है कि हमारा बहुत सारा माल जाया हो रहा होता है। तो इस तरह हरगिज ना करें, एहतिमाम के साथ खिलाएं, अगर नहीं खिला सकते तो फिर खाने के बजाय कोई दूसरा एहतिमाम कर लें, इसाले सवाब के लिए मस्जिद के अंदर दे दें, इसी तरह तालिबे इल्मे दीन होते हैं उनके लिए किताबों का एहतिमाम कर दें, गरीब गुरबा होते हैं उनके लिए कपड़ों का खाने पीने का एहतिमाम कर दें, तो ये वाला अंदाज इख्तियार कर लें अगर आपको खिलाना है।
सवाब के काम मिला
सवाब के काम
तौर पर कर सकते
हैं, बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी का जो मकसद है
माशाल्लाह
वो दीन इस्लाम की तालीम देना है, कुरान सिखाना है, तो जो तलबा इल्मे दीन है अगर आपको खाना ही खिलाना है इस तरह लुटा कर, तो लुटा कर गिरा कर ना खिलाएं, आप बकायदा जो जैसे जामियतुल मदीना है मदरसतुल मदीना है जहाँ पे रिहायशी तलबा होते हैं, तो आप जो तरीका कार है उस तरीका कार के मुताबिक अपना खाने पीने की अशिया या रुकूम खाने की मद में आप जमा करा सकते हैं, तो आपका वो जो मकसद है वो यूं भी पूरा हो सकता है।
ये कुछ कैटेगरी अलग टाइप की होती है जो बाज़ुकात हालांकि इस पे बहुत ज्यादा तरबियत फरमाई जाती है, मेरे सुन्नत बहुत
बिल्कुल
फरमाते हैं, और ये बरसों से ये अंदाज आप बयान करते हुए आ रहे हैं कि ये नहीं होने चाहिए। मंद चैन के नाजरीन चीजों का भी ख्याल करना चाहिए, चाहे जुलूस में हो या घर में हो, इस तरह की खाने पीने की चीजों का बिल्कुल भी जया करना, उनको जाया करना, फेंक देना, ये तो हरगिज दुरुस्त नहीं है। जिस मुआशरे में रोटी की कदर और रिस्क की कदर खत्म होती है तो फिर अगर ये वो उससे रूठ जाए तो फिर दोबारा उनको मयसर नहीं आती है। आप इन चीजों को हमारे यहाँ तो जो थोड़े बड़े बूढ़े हैं तो वो कितना एहतमाम करते हैं कि कोई चीज अगर रोटी का टुकड़ा भी वो जमीन पर गिरा हुआ तो उसके एक एहतराम किया जाता है,
साफ सुथरा करके चूम भी लिया जाता है, जायज है,
ऐसे किया जाता है अंदाज, तो न्याज के लिए और एहतमाम करना चाहिए। जिस कदर एहतराम अदब उतनी बरकतें भी इंशाल्लाह बहुत ज्यादा पाएंगे। जुलूस मिलाद जरूर निकालिए, जुलूस मिलाद में शिरकत भी कीजिए लेकिन शरीयत के दायरा कार के मुताबिक ही वो जुलूस हो, जब नमाज का वक्त हो अपने नमाज के लिए आप उसको मौकूफ करें ठहराएं और अपनी करीबी मस्जिदों के अंदर उस नमाज को जो भी वक्त है वक्त पर जमात के साथ एहतमाम के साथ نماز بھی ادا کیجئے۔ جلوس میلاد کے اندر اس طرح کے کوئی معاملات نہیں کرنے چاہیے کہ جس کی وجہ سے خود گناہگار ہوں یا کسی دوسرے کو معاذ اللہ گناہ کا موقع دیا جائے۔ میری مراد یہ ہے کہ خواتین کو ساتھ لے کر جانا، عورتوں کو ساتھ، اور بالخصوص بے پردگی والے معاملات، یہ ہرگز ہرگز نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات کے مطابق یہ خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا۔